السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم بما كانوا يقترفون. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ جو زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ تعالی نے دو چیزیں ہمیں بطور خاص نصیب فرمائی: ایک ہمارا جسم اور دوسرے ہماری روح. اور ان دونوں کے بغیر انسان کی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کے ذریعے سے بھی انسان کا تصور اور انسان کی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا، دونوں کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا. دونوں کے دونوں ہونا لازم اور ضروری ہے. اس دنیا کے اندر انسان اور انسان کی زندگی کا تصور اس پورے جسم سے سر سے لے کے پیر تک، اور اس کے ساتھ روح بھی ہو، خالص بغیر روح کا انسان، بغیر روح کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ انسان کی زندگی نہیں بولتے. انسان کا نام تو دے لیتے ہیں، انسان کا نام تو پڑ جاتا ہے لیکن زندگی اس میں سے نکل جاتی ہے، اس کو ہم لوگ مردہ بولتے ہیں. اور صرف روح ہی روح رہ جائے تو اس کو بھی ہم لوگ زندگی نہیں بولتے. اور اللہ کا عجیب نظام ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جسم کو غلبہ دیا ہے روح پر، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی روح کو غلبہ دیں گے جسم پر. یہاں پر جو کچھ ہم کو کرنا ہے یا جو کچھ انسان کی زندگی کے لیے اللہ تعالی نے اوامر اور نواہی عطا فرمائے، کرنے کے کام اور بچنے کے کام، ان سب کا اطلاق آدمی کے اس جسم پر ہوتا ہے، روح پر نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دی ہے. اب آنکھ کا تصور یہ ہے کہ یہ ایسا ہمارے پاس حلقہ ہو، دیدہ ہو، اور پوری طرح سے وہ اندر جو آنکھ کی جو ضروری اجزاء ہیں وہ ضروری اجزاء موجود ہو، اور اس کے ساتھ اس کی روح ہو، یعنی دیکھنا نصیب ہو. اب اس آنکھ کے اوپر دو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافذ ہوتے ہیں، ایک یہ کہ کیا دیکھنا ہے، اور یہ ایک یہ کہ اس کو کس سے روکنا ہے. دوسرے یہ کان اللہ تعالی نے دیے، اس سے متعلق بھی دو حکم ہیں، کیا سننا ہے اور کن باتوں سے رکنا ہے. اب پورے جسم پر آپ اس کو اطلاق کر لیجئے، یہاں تک کہ دل ہے، یہاں تک کہ فکریں ہیں، دماغ ہے، دماغ کیا سوچنا چاہیے اور کیا نہیں سوچنا چاہیے، دل کس بات کی خواہش کرنا چاہیے اور دل کس بات کی خواہش نہیں کرنا چاہیے. اب اس کو مثالوں کے ذریعے اگر سمجھایا جائے تو بہت لمبی لمبی مثالیں ہو جائیں گی. ایک آدھ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. جیسے ہم ہر چیز نہیں کھا سکتے اور ہر چیز نہیں کھا سکتے، یعنی ہم ہر چیز سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے اور ہر چیز کھا بھی نہیں سکتے. زہر ہے، ہم کھا نہیں سکتے، ہم کو زہر سے رکنا ہے. اگر زہر کھائیں گے تو ہمارا جسم بیمار ہو جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے دنیا کے اندر کے زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے، نتیجہ یہی نکلا نا. تو ہم کو یہ رکنا ہے زہر سے، تو ہر چیز کھانے کے قابل نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے رکنا ہے. اب ہر آدمی کا جو جسم ہوتا ہے اس جسم کے اعتبار سے اس کے اوپر چیزوں کا اطلاق ہوتا جاتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے جو دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو آپ روٹی نہیں کھلاتے، بریانی نہیں کھلاتے. اگر آپ اس کو روٹی اور بریانی کھلائیں گے تو بچہ بیمار ہو جائے گا. اور ایک بڑا ہٹا کٹا نوجوان ہے، اس کو صرف دودھ پہ رکھیں گے تو وہ بھی بیمار ہو جائے گا. اس کے لیے وہ ہے. ہر چیز کھانے کی بھی نہیں کھا سکتا. وہ چھوٹا بچہ تو بچہ ہی ہے، اس کے اندر زندگی بھی ہے، روح بھی ہے، جسم بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، اس کا پیٹ جو ہے چیزوں کو جو ہے کھانے کے لائق بھی ہو گیا ہے، لیکن وہ جو ہے بریانی نہیں کھا سکتا، آپ کی اور میری طرح تندوری روٹی نہیں کھا سکتا، مرغن غذائیں نہیں کھا سکتا. اگر اس کو آپ کھلائیں گے بیٹا کھا اس سے طاقت آتی ہے، تو پھر آپ کو معلوم ہے اور میرے کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے اس بچے کا حال. ایسے ہی بہت اچھا ہٹا کٹا نوجوان ہے، 15 سال 20 سال 25 سال کا جوان بچہ، وہ کھاتا ہی نہیں ہے کچھ بھی، تب اس کو بولتے کہ لا کر بیمار ہو جا رہا بھائی کھا لے. میرے بزرگوں اور دوستوں، پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کی جو تعلیمات ہیں ہمارے پیارے نبی آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ دونوں چیزوں ہی کے اندر ہے. یا تو کچھ کرنا ہے یا تو کچھ چیزوں سے رکنا ہے، یا تو کچھ کرنا ہے یا تو کچھ چیزوں سے رکنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی دی کیوں ہے ہمیں. گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے اس کا مقصد آپ کو بتایا تھا. یہ زندگی اللہ نے ہم کو اس لیے دی تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں، اور اس پر حضرت علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے وہ جو چوروں کا ایک قصہ لکھا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے سنایا تھا. نجات کس کو ملی تھی یا کس کی وجہ سے نجات ملی تھی؟ اس چور کی وجہ سے جس نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا، رات میں دیکھا بھی تھا اور دن میں اس کو پہچان لیا بھی تھا. حضرت علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے یہی لکھا، اس کا نتیجہ نکال کر، کہ اس اندھیری دنیا کے اندر جب آدمی رہ کر اللہ کو پہچان لیتا ہے تو کل قیامت میں اس پہچان کی وجہ سے وہاں پر نجات ملے گی. اب اللہ کی پہچان آئے تو کیسی آئے؟ اب اللہ مرومی تو نہیں لکھے وہاں، انہوں نے قصہ لکھے، نتیجہ لکھے اور چلتے پھرتے بڑھے آگے. اب دوسرا قصہ لکھا پھر وہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا. اب یہ اللہ کی پہچان آئے تو آئے کیسے؟ ہم اللہ کو پہچاننے والے کیسے بنے؟ ایک ہے میری سوچ، ایک ہے آپ کی سوچ. جتنے انسان اتنی سوچیں، جو جس کے دل میں آیا وہ ویسے اللہ کو پہچان لے تو کیا اللہ کو پہچاننا ہو گیا؟ نہیں. اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص راستہ نصیب فرمایا ہے، جس کو ہم خلاصے کے طور پر اور لب لبات کے طور پر کہتے ہیں شریعت مطہرہ. جس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو گئی اس نے اللہ کو پہچان لیا. جس نے شریعت کا ایک حکم بھی توڑ دیا اتنا وہ اللہ کو نہیں پہچانا. انسان کی زندگی پوری کی پوری شریعت مطہرہ پہ آ جائے، اور شریعت مطہرہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صرف نماز پڑھنے کی بات بتائی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے پر روزہ رکھنے کو کہا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا مال ہمارے پاس آ گیا تو اس پر زکات دے دینے ہی کو کہا؟ یا اور ذرا زیادہ آ گیا تو حج کرنے کو کہا؟ یا اور ذرا زیادہ آ گیا تو صدقہ خیرات اور یتیموں اور مساکین کو؟ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بولے حضور؟ نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں. صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جس کو آج ایک عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کر لینے سے آدمی دیندار بن جاتا ہے, نہیں, دیندار نہیں بنتا. نماز والا بنتا ہے, روزے والا بنتا ہے, زکوٰۃ والا بنتا ہے, حج والا بنتا ہے. دیندار نہیں بولتے اس کو. پھر دیندار بولتے کس کو؟ قرآن نے کہا وذروا ظاہر الاثم وباطنہ, لوگو جیسے تم اپنے جسم کو بیماریوں سے بچاتے ہو, جیسے تم اپنے نقصان دینے والی چیزوں سے تم اپنے آپ کو بچاتے ہو, ویسے ہی تم اپنی روح کو بھی نقصان دینے والی چیزوں سے بچاؤ. اگر تم صرف اپنے جسم کی حفاظت کرنے کے لیے, اپنے جسمانی مقاصد کی خاطر صرف انہی چیزوں کے اوپر محنت کرتے رہو گے تو تم کو نجات نہیں ملے گی, تم اللہ کو پہچان نہیں سکو گے, یہ رکاوٹیں آئیں گی. اللہ کو پہچاننے کے لیے آدمی کو اپنی روح پر بھی محنت کرنا پڑتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہم لوگ باطن. اپنے اندرونی کو, اپنے اندرون پر بھی محنت کرنا پڑتا ہے, اپنے اندر کی اصلاح کرنی پڑتی ہے. جیسے میری آنکھ بیمار ہوتی ہے, جیسے میرے کان بیمار ہوتے ہیں, جیسے میرا سر بیمار ہوتا ہے, میرے ہاتھ اور پیر میں بیماری آتی ہے, میرے پیٹ میں اور دماغ میں بیماری آتی ہے, ویسے ہی میری روح کی آنکھ بھی بیمار ہوتی ہے, ویسے میری روح کے کان بھی بیمار ہوتے ہیں, ویسے میری روح کا دل بھی بیمار ہوتا ہے. حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ دل کے اندر اندرونی طور پر, معلوم نہیں میڈیسن کیا کہتا ہے, ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیجیے, لیکن حضرات صوفیاء کرام, حضرات اولیاء کرام کہتے ہیں ہمارے دل کے اندر چھوٹے 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 سے سوراخ ہوتے ہیں, جیسے ایک چپ کے اندر ہوتے ہیں, جیسے ایک کمپیوٹر کے ایک اندر کے اس میں چھوٹی 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 سے سوراخیں ہوتے ہیں, ویسے ہی ہمارے دل کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے سے سوراخ ہوتے ہیں. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آنکھیں نصیب فرمائی. حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب یہ ظاہری آنکھ بند کرو اور دل کی آنکھ کھولو تو تم کو ظاہر میں آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزیں نظر آتی ہیں, جب اس کو بند کر کے تم دل کی آنکھیں کھولو گے تو آسمان کے اوپر کی چیزیں تمہیں نظر آئے. اس کے لیے آدمی کو اپنی آنکھ اچھی رکھنی پڑتی ہے. اگر میری یہ آنکھ کے اندر تنکا آ جائے, دھول آ جائے, غبار آ جائے اور دھواں آ جائے تو میری آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں رہتی, میری آنکھ کو نقصان ہوتا ہے. ویسے ہی میری روح کی جو آنکھ ہے, ویسے ہی میری روح کے جو کان ہیں, ویسے ہی جو روح کی میرے جو ہاتھ ہیں وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں اگر میں اس کی حفاظت نہیں کرتا. میرے جسم کی حفاظت کے لیے, جسم کی آنکھوں کی حفاظت کے لیے مجھے اپنی یہ دھول سے, غبار سے اور کنکروں سے اور یہ پتوں سے میرے کو اپنے آنکھ کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. میرے کان کی حفاظت بھی مجھے کرنی پڑتی ہے, بالکل ویسے ہی میری روح کے جو کان ہیں اس کو بھی حفاظت کرنا پڑتا ہے. اگر آدمی اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے, بلکہ اتنا بیمار ہوتا ہے ظاہری طور پر تو آدمی پورا سر سے لے کے پیر تک ایک متقی اور پرہیزگار آدمی کی طرح دکھتا ہے, لیکن اندر اس کا بیمار ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ان اعمال کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اسی کا نام ہے منافق, اسی کا نام ہے نفاق. قرآن نے کہا وذروا ظاہر الاثم وباطنہ, لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ, جیسے تم اپنے ظاہری گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو ویسے ہی اپنے باطن کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اگر تم اس سے بچاؤ گے تو اللہ کی پہچان تم کو نصیب ہوگی. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو کچھ باطنی اعتبار سے کچھ کام کرنے کے رکھے ہیں اور کچھ کام نہیں کرنے کے رکھے. لوگوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی جس کی وجہ سے آج یہ پوری دنیا کے اندر فساد ہے. بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, چھوٹا بڑے سے لڑ رہا ہے, بیوی بچے سے لڑ رہے ہیں, ماں باپ اولاد سے لڑ رہی ہے, اولاد ماں باپ سے لڑ رہے ہیں, شاگرد اپنے استاد سے لڑ رہے ہیں, استاد اپنے شاگردوں سے لڑ رہے ہیں, دوسروں کا تو کیا کہنا. یہ اپنوں کا یہ عالم ہے تو دوسروں کا تو کیا کہنا, وہ تو آپ خود تصور کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے میرے سے زیادہ کہ آج یہ جو پورا فساد ہے, ایک انسان کے پاس دوسرے انسان کی ذرہ برابر بھی قدر نہیں, نہ اس کی عزت کی, نہ اس کے مال کی, نہ اس کے جان کی, نہ اس کے اولاد کی, نہ اس کی بیوی بچوں کی. وجہ کیا ہے؟ پھر سر سے لے کے پیر تک اسلام ڈھلتا ہے, وجہ صرف یہ ہے کہ اندر کی روح بیمار ہو گئی. قرآن پاک نے جہاں پر اقیم الصلاۃ حکم دیا ہے, لوگوں نماز پڑھو, یہاں اللہ نے صیغہ جو استعمال کیا ہے وہ امر کا، کمانڈ کا، یعنی اللہ حکم دے رہے نماز پڑھو، اس کو تو سارے مسلمانوں نے فرض سمجھا. اللہ نے فرمایا لوگوں آتو زکا، زکات دو، اس کو تو لوگوں نے سمجھا کہ فرض ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو، جب رمضان آتا ہے تو لوگوں نے بڑے اہتمام سے روزے رکھے اور رکھنے کو فرض سمجھتے بھی ہیں. پیسہ دیا اللہ نے تو حج کرنے کو فرض سمجھا اور سمجھتے بھی ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے، لیکن دوسری طرف روح میں، روح کی بیماریوں کے لیے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہاں بھی جو صیغہ استعمال کیا اللہ نے وہ امر کا ہے، کمانڈنگ کا ہے. جیسے نماز پڑھو بول رہے اللہ میاں، بدگمانی سے بچو بھی بول رہے اللہ. ولا یغتب بعضکم بعضا، جیسے اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ جہاں یہ فرما رہے ہیں کہ حج کرو، ویسے ہی فرما رہے یصبرو، لوگوں صبر کرو، وہ صابرو، صبر کرنے کی تلقین کرو، خود صبر کرو اور دوسروں کو صبر سکھانے، تو دوسروں کو صبر کی طرف لے کے آؤ. اس کو تو ہم نے فرض نہیں سمجھا. لوگ نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، زکات دینے کو، حج کرنے کو، اور پھر دوسرے، اور اس سے آگے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، کل عجیب بات بتائی، لوگوں کو تہجد پڑھنے میں مزہ آئے گا، لوگوں کو ذکر اذکار کرنے میں بڑا مزہ آئے گا، روزانہ پاروں کی تلاوت کرنے میں بڑا مزہ آئے گا اور اس کو لطف آئے گا، لیکن وہیں پر جب وہ غیبت کرے گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں غیبت کر رہا ہوں، اور اس کو جو ہے وہ برائی بھی نہیں سمجھے گا، اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. حضرت نے فرمایا کہ یہ حقوق اللہ ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، غیبت کرنا، بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے رائے قائم کر دینا، یہ ساری کی ساری باتیں حقوق العباد میں سے ہیں. اللہ اپنا حق تو پوری زندگی بھر کا معاف کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں ایک گناہ بھی پکڑا گیا تو آدمی کی ساری عبادت جو ہے خاک میں مل جائے. اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان سے بہت ڈرتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کہنا، کون پہنچ سکتا ہے ان کے مقام کو امتوں میں، امتیوں میں، سوائے نبیوں کے ان سے بڑا کوئی نہیں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. سب نبی حضرت صدیق اکبر سے بڑے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں. عجیب عجیب مقام اللہ نے دیا ہے. کیا شان تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی. ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، جسم کے اوپر پرانا کپڑا تھا اور غالباً ایک آدھ جگہ پر پیون بھی تھے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ جو ہے حضرت صدیق اکبر کو سلام کہیے، اللہ نے سلام بھیجا ہے، میں کوئی اور وحی لے کر نہیں آیا ہوں، میں کوئی اور حکم لے کر نہیں آیا ہوں، میں کوئی اور پیغام لے کر نہیں آیا ہوں، آپ کے محبوب، آپ کے خادم حضرت صدیق اکبر سے اللہ اتنا خوش ہے کہ وہ خوشی میں اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے صدیق اکبر پر، آپ ذرا ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے سلام بھیج رہے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ بھائی ابو بکر، تم کو معلوم ہے کہ ابھی جبرائیل آئے تھے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، آثار تو نظر آئے مجھے آپ پر لیکن معلوم نہیں تھا. تو بولے کہ کیوں آئے تھے، معلوم ہے تم کو؟ بولے نہیں. بولے کہ صرف اس لیے آئے تھے کہ اللہ نے تم کو سلام بھیجا ہے. حضرت صدیق اکبر اندر سے دہل گئے، اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے، رونے لگے. اس کے بعد حضرت صدیق اکبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا رکو اور ایک بات سنو، اللہ نے فرمایا ہے کہ پوچھو صدیق اکبر سے، اس حال میں تم میرے سے خوش ہو؟ اگر تم اس حال میں میرے سے خوش ہو تو میں بھی تم سے خوش ہوں ابو بکر. یہ حضرت صدیق اکبر، یہ مقام ان کا، وہ جو ہے خلافت کے زمانے میں اپنے منہ میں کنکریاں ڈال کر پھرا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی کبھی ان کی زبان سے جو ہے کنکریاں نکلتی تھیں. ان سے پوچھنے والا صرف ایک ہی آدمی تھا، وہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، کوئی اور ہمت نہیں کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا بات ہے کہ آپ اپنی زبان کے اندر یہ جو ہے کنکریاں رکھ لے کے پھرتے ہیں، کیا بات ہے آپ؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کو معلوم ہے اشرے مبشرہ میں سے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے جنت کی بشارت مل چکی تھی، کیا حضرت صدیق اکبر کو اس پر یہ شک تھا کہ میں جنتی نہیں ہوں؟ نہیں، لیکن پھر بھی ان کو اپنی روح کی اور اپنے باطن کی اصلاح کی اتنی فکر تھی کہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، ابو عمر تم کو نہیں معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ ایک آدمی عمل کرتے 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 اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اب ایک قدم اور آگے بڑھائے گا تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن ایسا زبان پکڑ کے کھینچ کے بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زبان کھینچ کر پکڑ کے کہ یہ وہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی وہاں تک جانے کے بعد بھی جہنمی ہو جاتا ہے، اب اگلا قدم ڈالے گا تو جنت میں پہنچنے والا تھا، وہاں پر ایک ایسی بات اس نے اپنی زبان سے نکال دی کہ بس اس کے بعد میں وہ جو یو ٹرن ہوا اتنا کہ بس وہ جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں چلا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی اپنا عمل کرتے 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 ایسا آگے بڑھ گیا جہنم کے قریب پہنچ گیا، یہاں تک کہ اب اگلا قدم اٹھائے گا تو جہنم میں گرے گا، لیکن یہ زبان پکڑ کے فرمایا اس سے ایک ایسے خیر کی بکے کا بول بول دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں بھیجنے کے بجائے جنت میں بھیج دیتے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، جہاں ہم اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، اپنے اعمال کی فکر کرتے ہیں، سب سے زیادہ جو فکر کرنی ہے اپنے دل کی اصلاح کی، اس لیے کہ سارا فساد یہاں سے شروع ہوتا ہے، ساری گڑبڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ نمازوں کی کوتاہی کی وجہ سے کوئی فساد نہیں ہوتا، روزوں کی کمی کی وجہ سے کوئی فساد نہیں ہوتا، اور جو کچھ فساد ہوتا ہے وہ یہاں دل خراب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، بدگمانیاں ہوتی ہیں، بے صبری ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، اس کے بعد میں آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ پہلی سڑی ہے سارے اخلاق رذیلہ کے اندر آنے کی جو اپنے آدمی اپنے کو اچھا سمجھتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر مجلس میں تقریباً یہ فرمایا کرتے تھے، بچو اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے بچو، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے بچو، بچو اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے بچو، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے بچو، اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ان دونوں آنکھوں سے اگر کسی کو اپنی ماں سے زنا کرتے ہوئے بھی دیکھو تب بھی اپنے کو اس سے اچھا نہ سمجھنا، تب بھی اپنے آپ کو اس سے اچھا نہ سمجھنا۔ اس کے بعد فرمایا کرتے تھے، بچوں سنو، سب سے پہلے اپنے کو اچھا سمجھا شیطان تو اس کے بعد مردود ہو گیا، یہ پہلی سیڑھی ہے بچوں اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، یہ پہلی سیڑھی ہے بچوں کہ یہ ہے جو آدمی اپنے کو اچھا سمجھتا ہے وہ مردود ہونے کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، اور آخری سیڑھی ہے تکبر۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، سب سے زیادہ بہترین پیغام اب ربیع الاول آنے والا ہے، سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کی پہلے فکر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی پہلے اصلاح کرتا چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔